الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. گزشتہ تین اجتماعات سے سورہ حجرات کا مطالعہ جاری ہے، اور میرا احساس یہی ہوتا ہے کہ بیان تو کیا ہے لیکن کسی درجے میں بھی حق ادا ہوا نہیں ہے، لہذا کچھ ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے اور زیادہ ہم آگے بڑھ نہیں پائے. اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا گیا تھا، کہ مسلمانوں کی سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں. یہ سن 9 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ہی، آخری سالوں میں ہی یہ سورت کا نزول ہوا تھا، اور فتح مکہ کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی. وہ سن 8 میں ہوا، اور وہ اسلامی ریاست صرف مقصود یہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہے، بلکہ اب اس اسلامی ریاست نے چلنا ہے قیامت تک. اب یہ دور جو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دور ہے، اور قرآن میں ہدایت بھی مکمل ہو گئی اور پورا نظام دین حق. واتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم، دونوں چیزیں مکمل ہوئی ہیں، لہذا ساری رہنمائی قیامت تک کے لیے اسی قرآن میں اور اس کی جو تشریح ہے حدیث اور سنت اس میں ہمیں ملتی ہے، لیکن کسی خاص عنوان کے تحت نہیں ہے. قرآن مجید اصلاً تو کتاب ہدایت ہے، وہ دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، لیکن بین السطور میں وہ ساری رہنمائی بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ جو اسلامی ریاست کے لیے درکار ہے، قوانین کے لیے درکار ہے، وہ سب بھی اسی کے اندر موجود ہے. چنانچہ اجتماعیت کا جو اصل میدان ہے، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک فیملی سے، مرد و زن، ایک میاں بی بی، یہاں سے جو ہے گھر کی فیملی. اس سے پہلے ایک شخص منفرد ہے، پھر معاشرتی زندگی آگے بڑھتی ہے، ریاست کے امور آتے ہیں، سیاسی معاملات آتے ہیں، معاشی زندگی کے معاملات آتے ہیں، قانون سازی کیسے ہوگی. آج کل کے سب سے اہم جو ریاستی اسٹیٹ کے لیول کے مباحث ہیں وہ تو یہی ہیں، کیا ریاست جو چاہے قانون بنائے، پاکستان بادشاہ کو اختیار ہے، حکومت وقت کو اختیار ہے، یہ سارے ایشوز جو ہے ان سب میں بھی تفصیلی رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اسی قرآن حکیم میں، جس کی تشریح ہے سنت اور احادیث مبارکہ. چنانچہ اسلامی ریاست کے حوالے سے ایک اہم ترین ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا، اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حاکمیت اللہ ہی کی ہے، سوورنٹی اللہ کی ہے، حکومت کرنے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار اصلاً اللہ کا ہے. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس دنیا اور آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا، انسان کا بھی خالق وہی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام حقیقی ہیں، وہ ہمارا مالک حقیقی ہے. لہذا پورا نظام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدا کو ہے، سوورنٹی اسی کو ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور جشتی بھی ہے، لاجک بھی یہ کہتی ہے جب مالک وہ ہے تو اختیار بھی اسی کا ہے. لیکن چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو چنانچہ یہ سارا نظام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور انسان کو مختار بھی بنا دیا گیا، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو یا کفران نعمت کرو، اللہ کا بھی انکار کر دو، آخرت کا بھی انکار کر دو، یہ تم اختیار ہے دنیا میں، لیکن نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کی رسی دراز ہوتی ہے، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی اس کی پکڑ سے نکل کے بھاگ سکتا ہی نہیں. لہذا اپنی فکر کرو، اپنی عاقبت کو سوچو، یہ ہے اصل میں قرآن کا پیغام. تو حاکمیت اللہ کی ہے، ایک بات اصولی طور پر ہے، سیورنٹی اللہ کی ہے. اللہ کی حاکمیت خود اللہ تعالیٰ آ کر نافذ کرے گا؟ نہیں. اللہ نے کتاب ہدایت بھی دے دی ہے، جس میں دین کی بھی تکمیل ہو گئی، ہدایت کی بھی، اور اس کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں اپنا مکمل نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی وہی ہے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں. چنانچہ ان کے ذریعے سے اللہ کی حاکمیت نافذ ہوتی ہے بذریعہ قرآن و سنت. اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا؟ قانون سازی تو کرنی پڑتی ہے مختلف معاملات کے اندر، ہر ملک کے اندر قانون سازی ہوتی ہے، ہم بھی قانون سازی کرتے ہیں. تو قانون سازی ایک تو پہلی بات مان لی کہ اللہ کی حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ اور رسول کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ دوسری اصولی رہنمائی ہے. جو بھی قانون سازی ہوگی وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھو گے. جو مباحات کا دائرہ ہے اس میں اپنی مرضی سے، آزاد جو ہے مشورے سے، کثرت رائے سے فیصلے کر لو، لیکن جہاں بات آ گئی حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، وہاں پر تمہاری لمٹس ختم ہے، وہ تمہارا اختیار نہیں ہے. ہاں اس کے اندر اندر مباحات کے دائرے میں مل جل کر کوئی بھی نظام بنا لو، کثرت رائے سے بھی جو ہے وہ فیصلے ہو سکتے ہیں، کسی ایک کو اختیار دے دو، گھر کا مالک بڑا ہے وہی فیصلے کر لے گھر کے، اسی طرح ایک اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہے وہ بڑا ہے وہ سارے فیصلے کر لے، لیکن وہ کس میں ہے؟ مباحات کے دائرے میں. قانون سازی ہوگی لمٹس کے اندر، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر بنا دیا گیا تو اس کو اسلامی ریاست میں چیلنج کر کے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی اسلامی ریاست میں کوئی گنجائش نہیں. چنانچہ اس ملک میں بھی ذکر پہلے آیا تھا، میں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر آج کل پھر آیا ہے، ایک اس کے چیئرمین کا بھی تقرر ہوا ہے، اب حال ہی میں قبلہ ایاز جو ہیں وہ پروفیسر ہیں اور اسلامیات کے اسکالر آدمی ہے، چند دن پہلے ذکر آیا تھا کہ ان کو اب آئیڈیالوجی کونسل کا ممبر بنایا گیا. پاکستان میں اس پروسیس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ادارہ بنا تھا وہ بہت ہی مناسب تھا، اور وہی بہت صحیح قدم تھا، اس لیے کہ اس ملک میں جب ہمیں آزادی ملی ہے اس سے پہلے انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز نے 1857 کے بعد سے سارے قوانین اپنے نافذ کر دیے تھے پورے انڈیا میں، ملکہ وکٹوریا کا نظام، اور اس نظام کے اندر بھی ملکہ وکٹوریا کا ایک نظام تو وہ تھا جو ان کے ہاں چل رہا تھا، برطانیہ میں ایک نظام انہوں نے بنایا اپنے غلاموں کے لیے، وہ غلاموں والا نظام چل رہا تھا، اس لیے کہ یہاں پر ان کے نمائندے کون تھے جو انگریزی تعلیم حاصل کر کے اور ان کے ہاں ان کے بیوروکریسی کے اندر ملازمت مل جائے، یہ تو سب سے اونچی بات ہوتی تھی انگریز کے دور میں. کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ اکبر آل آبادی نے اس دور میں جو ایک سوچ ذہنیت تھی وہ پیش کی تھی کہ کارے نمایاں اس زمانے میں کیا تھا، کامیاب کون ہے جو بی اے کیا پینشن ملی، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یعنی حکومت کی ملازمت مل جائے اس کے لیے بی اے شرط ہے. اب آپ حکومت کا حصہ ہیں اور جو حکومت کی بیوروکریسی بنائی ہے اب آپ اس کے اندر حاکم کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو سب سے بڑی بات تھی. اور وہی نفسیات ہمارے ہاں چل رہی ہے، چنانچہ ان کو ٹریننگ کیا دی جاتی تھی کہ عوام جو ہے یہ تو کل انعام ہے، یہ جانوروں کے کھاتے میں ہے، تم ہو حاکموں کے نمائندے اور ان عوام کے ساتھ اب تم نے گیپ رکھنا ہے. اور جو آقا اور غلام کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرنا ہے، خادم نہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ سید القوم خادمہم، جو ذمہ دار ہے وہ قوم کا خادم ہے. یہاں کیا تھا، قوم کے حاکم ہے اور بیوروکریسی کی ساری ٹریننگ اسی بنیاد پر ہوتی تھی. اسی لیے گردن جو ہے وہ تن جاتی تھی جب کسی کو کوئی اہم سرکاری عہدہ مل گیا ہے تو ان کے بارے میں آ رہے ہیں، اب وہ منظور نظر ہو گیا ہے حکومت برطانیہ کا، وہ اب فاتح قوم کے ساتھ مل کے کھڑا ہوا ہے. یہ ایک مینٹیلٹی تھی. وہ سارا نظام جو اس نے بنایا تھا پاکستان میں وہی چل رہا تھا. پاکستان وجود میں آ گیا، اب کیا کریں، اسلامائزیشن کا پروسیس کیا ہو. اس کے لیے قائد اعظم نے نہ صرف یہ ہے کہ ایک ادارہ بھی قائم کیا اور ریکنسٹرکشن آف سسٹم، اس کے حوالے سے پورا ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے اور یہ مقبول سیان صاحب نے دیا ہے کہ اسلامک سسٹم کیسے بنے گا، اس کے لیے ادارہ بھی قائم کیا. لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد بیوروکریسی نے اس کی چھٹی کرا دی. بعد میں جو ایک نظام بنا وہ آئیڈیالوجی کونسل کا تھا، یہ غالباً 62 میں یہ وجود میں آیا ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس میں علماء بٹھائے جائیں گے اور وہ سارے قوانین کا جائزہ لیں گے کہ کون کون سے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں. وہی جو پہلی بات آئی ہے کہ اللہ اور رسول کس سے آگے مت بڑھو، اللہ اور رسول سے متصادم کوئی قرآن سازی اسلامی ریاست میں نہیں ہو سکتی. اس کو پورا کرنے کے لیے اسلامی آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی اور اس میں اور بڑے یوں کہنے چاہیے کہ صحیح خطوط پر بنائی گئی، کیونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی مسالک ہیں، فقہی مسالک بھی ہیں اور جذباتی مسالک بھی ہیں. فقہی مسالک کے اندر جو ہے ایک فقہ ہے، فقہ حنفی ہے، کچھ یہاں پر اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کا اپنا ایک مسلک ہے، وہ فقہ حنفی کو نہیں مانتے. پھر اہل تشیع ہیں، ان کی اپنی ایک الگ فقہ ہے. تو اب قانون سازی جو بنے گی اس میں کس فقہ کو فوقیت ہوگی، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء کو بٹھایا گیا اسلامی نظریاتی کونسل میں اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ تمام حکومتی قوانین کا، ملک ریاستی سارے قوانین کا جائزہ لیں اور نمبر ایک پن پوائنٹ کریں کہ کون کون سے قوانین خلاف اسلام ہیں اور جو خلاف اسلام ہوں ان کی جگہ پر اسلامی قوانین تجویز کریں اور متفقہ طور پر تجویز کریں. چنانچہ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے سہولت ہے، جو کام انہوں نے کیا اس کے اندر جو بھی سفارشات ان کی ہیں وہ متفق علیہ ہیں، تمام مکاتب فکر جو پاکستان میں موجود ہیں ان سب کی نمائندگی ہے اور سب کی تائید ہے. یہ کام ان کا آج سے کوئی 20 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک ادارہ بنا، اس نے اپنا کام کیا، باقی حکومتوں کو کوئی سروکار ہی نہیں تھی اس سے. حالانکہ طے یہ تھا کہ ان کی سفارشات جو ہیں وہ اسمبلی میں پیش ہوا کریں گی، اسمبلی میں اس کو ڈسکس کر کے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان سفارشات کے مطابق قانون سازی کی جائے نہیں یا نہ کی جائے. یہ ایک دستوری ادارہ ہے، یہ کوئی آپشنل ادارہ نہیں ہے، کوئی جو ہے غیر سرکاری قسم کا ادارہ نہیں ہے، یہ دستوری سرکاری بلکہ دستوری ادارہ، لیکن اس کی جو مٹی پلیت کی گئی وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دینی طبقات نے کبھی اس کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی، ورنہ اسی کی بنیاد پر عوام کو کھڑا کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے اوپر ابھی تک سارے قوانین جو چل رہے ہیں وہ وہی برطانیہ کے دور کے ہیں سارے کے سارے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 8,000 سے زیادہ قوانین انہوں نے پن پوائنٹ کیے کہ یہ غیر اسلامی ہیں جو اسلامی ریاست میں چل رہے ہیں، اور ان کا متبادل یہ ہے جو انہوں نے دیا ہے، جو سارا کام کر کے رکھا ہوا ہے اور بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا، اب سیاسی بنیادوں پر دیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کام مکمل کر چکے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ کباڑ خانی کا زینت ہے. تو یہ بالکل صحیح تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو اس کے نتیجے میں اسی اصول کے تحت یہ اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آئی تھی، اور اس نے اپنا سارا جو ہوم ورک ہے وہ بہت عرصہ پہلے مکمل کر دیا. اور پرویز مشرف کے دور میں تو پھر خاص طور پر اس میں گاندھی صاحب اور ان کی فکر کے لوگ لائے گئے، اور بہرحال جو اس سے پہلے سفارشات مرتب ہو چکی تھی وہ تو اس کا حصہ ہیں، اور نئے نئے بہرحال انہوں نے کچھ جو ہے وہ شوشے چھوڑے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو ان کی ذہنیت ہے آپ سب کو معلوم ہے، مجھے کوئی اس پر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا حلیہ بگاڑنے والی ذہنیت ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور خاص طور پر اس کے اندر سب سے بڑا جو حربہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور احادیث اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، قرآن کی آیات کی اپنی من مانی تعبیرات کر کے اس میں سے آپ کو رہنمائی وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسا اسلام کا ورژن تیار ہو جائے تو جو یہود و نصارہ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. اور قرآن نے دو ٹوک الفاظ بھی کہا کہ وہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم پورے طور پر انہی کے دین کو اختیار نہ کر لو، تم لاکھ کوشش کرو. بھارت یہ ایک ضمنی ایشو تھا. یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے سے آگے مت بڑھو، پہلا اصول، یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی. یہاں صرف قرآن کا ذکر نہیں ہے، اللہ اور رسول کا ذکر بھی ہے. قرآن و سنت ان کا مجموعہ ہے اسلام، اور صرف قرآن کو جو کہتی ہے وہ جو کچھ بھی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں، اور خود قرآن مجید کی بھی اپنی تعویل کر رہے ہیں، جو قرآن خود کہہ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں. تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے. تو نہ چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل میں نے آپ سے بتا دیا کہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ صحیح خطوط پر چلتا اور اس کے مطابق قانون سازی ہوتی تو آج سے 25-30 سال پہلے ہی پورے قوانین اسلامی ہو چکے ہوتے. اور المیہ یہ ہے کہ کسی ایک قانون کو بھی جو ہے اس کی روشنی میں نہیں بدلا گیا ابھی تک. اچھا، اسی سورہ مبارکہ میں پھر ایک ریاست کی ایک اور ڈائمنشن کا ذکر آ چکا ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرکز ملت ہوتا ہے ہر قوم، ہر نیشن، اور خاص طور پر اگر کوئی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہو. یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہیرو تراشے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے امیج بلند کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے قوم کو جو ہے ایک جذباتی اس کے ساتھ وابستگی پیدا کی جاتی ہے، اور مصنوعی طور پر پیدا کر کے تاکہ کسی بھی ایشو کے اوپر اس قوم کو اکٹھا کیا جا سکے اس جذبات کے حوالے سے، جذباتی وابستگی کے حوالے سے. یہ قوموں کی ایک ضرورت ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، مزاج کا حصہ ہے. اس امت کے حوالے سے وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ وہ شخصیت معاذ اللہ ایسی نہیں ہے کہ اسے مصنوعی طور پر تراشا گیا ہو. معاذ اللہ یہ واقعی محبوب رب العالمین ہیں، اور قرآن مجید نے جو لقب دیا ہے اس سے اونچا مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رحمت للعالمین, سراپا رحمت ہے تمام جانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے, تمام جہانوں کے لیے. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ رب کائنات. چنانچہ یہ شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہے, اس سے امت جو ہے وہ جڑی بھی رہتی ہے, اور ایک جذباتی بعض معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے. تو یہ شخصیت ہمیں گھڑنی نہیں پڑی ہے, یہ حقیقی شخصیت اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے. ہاں سمجھ لو کہ ہیں یہ, ان کو کوئی اس کے مقابلے میں آپ کوئی ان کا متبادل نہیں لا سکتے. قیامت تک کے لیے جو شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. چنانچہ ان کی ادب و احترام کس درجے تھا, میں اب ان آیات کا ترجمہ نہیں کروں گا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام اعمال حبت ہو جائیں گے اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا, تمام نیکیاں کارج جائیں گی, تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت. ہمارے ہاں اس پر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, ایک میں نے یہ ایک قومی یکجہتی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشتر کو متحد رکھنے والی ایک شخصیت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اشعار ہیں. مولانا ظفر علی خان کے بڑے غیر معمولی ہیں, چاہوں گا کہ آپ کو بھی سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, روزہ بھی اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ سب کچھ کر بھی لوں تب بھی نہیں ہو سکتا, نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے یثرب کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ ہے صحیح ترجمانی جو مسلمانوں کی جذبات کی ہونی چاہیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اسی میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ احادیث کا معاملہ بھی آتا ہے, وہ اگلی آیت سے متعلق بھی ہے. لیکن اس آیت میں چونکہ کہا گیا کہ آواز کو بلند نہ کرو, تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, جب آپ حیات تھے اور آپ کے صحابہ ہیں وہاں پر تو یہ چیز اپلیکیبل تھی کہ اپنی آواز کو اوپر بلند نہ کرو نبی کی آواز سے. آج کے دور میں اس کا اطلاق کیا ہوگا؟ ایک تو ادب و احترام, اس کے خلاف کوئی ہمارا زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو ادب و احترام کے منافی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قول رسول پیش کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, کوئی بحث چل رہی ہے اور کوئی شخص حوالہ دے دے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اور وہ حدیث کوٹ کر دے, اور کوئی شخص صرف اپنے ذہن کے بل پر کہے جی میں نہیں مانتا اس حدیث کو, تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ پھر گویا کہ ہم نے ایک اعتبار سے وہی گستاخی کی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث آتھینٹک ہے یا نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے احادیث کی چھان پھٹک پہ جتنا بھرپور اکیڈیمک کام ہوا ہے نو انسانی میں کبھی کسی پر نہیں ہوا, میں دعوے سے کہتا ہوں. صدیوں جو ہے لوگوں نے ساری ساری زندگیاں گزاری ہیں اور احادیث کے حوالے سے چھان پھٹک کر کے اور اس میں تعین کر دیا ہے کہ کون سی احادیث بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہیں, کوئی کون سی ہیں جس کے اندر کچھ احتمال ہو سکتا ہے, پھر ان مختلف احادیث کے حوالے سے کون سی احادیث ہیں جو ہمارے لیے ایک اتھارٹی کے طور پر کام آئیں گی اور اس سے جو ہے ہمیں لازماً اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, اور کہاں ہمارے پاس اختیار ہے. یہ سارا علماء نے یہ چیز, یہ بہت بڑا علم ہے اور اپنی جگہ اس کو سارے ایک مدون کیا ہوا ہے. ہاں ہم لوگ دو چار سال لگائیں علم دین کے لیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی, ایسے نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو بہر کیف یہ ہے کہ ہم فوری طور پر کہہ دیں میں نہیں مانتا, ہو سکتا ہے وہ حدیث صحیح ہو. لہذا اگر آپ کو اشکال ہے تو آپ یہ نہ کہیں, بلکہ آپ کہیں ٹھیک ہے اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو ٹھیک ہے, لیکن میں تحقیق کروں گا. تحقیق کرنے کا حق ہے کہ ہاں یہ حدیث واقعی وہ اس سند پر اس معیار پر پوری اترتی ہے جو اس کی صحت کے لیے بنائے ہیں محدثین. تو وہ اگر اس معیار پہ پوری اترتی ہے تو پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا, اور نہیں اترتی ہے تو پھر آپ کا اختیار ہے. چنانچہ یہ ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ہم پر, اور وہ اسی شکل میں ہے کہ کوئی شخص کسی معاملے میں مسئلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دے تو پھر ہمارا احترام کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم زبان بند کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ کو حق ہے کہ آپ تحقیق کر کے اور پھر فیصلہ کریں کہ ہاں یہ حدیث مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی, اور اس کے سارے پیرامیٹرز طے شدہ ہیں. اگلی بات, تیسرا حکم جو اس میں آیا ہے ریاستی امور کے حوالے سے, وہ افواہوں کی روک تھام ہے, اور اس پر گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ ہو چکی ہے. اور اسی کے ذیل میں ایک ضمنی بحث اور آئی ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایک طرف تو صحابہ کو اس میں کچھ رہنمائی دی گئی ہے کہ اگر کوئی فاسق کو خبر لے کر آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی صحابہ کی بھی مدح فرمائی گئی ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو جو قابل احترام, کتنی قابل احترام ہے اس کو تو ہم ناپ ہی نہیں سکتے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, لیکن امت میں ان کے بعد جو احترام کا معاملہ ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دست و بازو بنے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا, تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت جاگزی کر دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں پھبا دیا ہے ایمان کو. ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان, آخرت پر ایمان, یہی تو ایمان ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے صحابہ کے بارے میں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اے جماعت صحابہ, تمہارے دل میں کفر اور عصیان, اس کی کراہت پیدا کر دی ہے, اب دل اس طرف جاتا ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس امت میں بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, وہ اپنی نوعیت کا ایک یونیک ایمان ہے, اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پائی ہے, آپ کی صحبت سے فیض پایا ہے, وہ ڈائمنشن ہی اور ہے. بڑے سے بڑا ولی بھی اس مقام کو ایمان کے اس نہیں پہنچ سکتا, اور یہ ہے کہ خود قرآن نے گواہی دے دی ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ گناہ کی باتیں, جھوٹ کی بات, جھوٹی باتیں, عصیان, نافرمانی کی باتیں, ان کے حوالے سے تمہارے دلوں میں کراہت پیدا کر دی ہے, تمہارا اب رجحان ادھر ہوتا ہی نہیں. اولئک هم الراشدون, یہی ہیں کہ جو راہ ہدایت پر گامزن ہیں. دیکھیے اس سے بات کیا معلوم ہوئی, کتاب ہدایت قرآن سب سے اوپر ہے, اسی کی تشریح کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کا مقام بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب صحابہ کا جو عمل ہے یہ بھی اپنی جگہ حجت ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وہ رشد و ہدایت کے رستے پر گامزن ہیں, لہذا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور دین کے حوالے سے جو تعبیرات ان کی ہیں اور جو دین کی تشریح انہوں نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے, وہی آتھینٹک ہے. اب جو صحابہ سے نفرت اور بغض رکھتا ہو, وہ اس سے سورہ حجرات سے پچھلی سورت کا آخری اختتام یہی ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ایک شخص سے شروع ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد چار افراد بنے, حضرت ابو بکر ایمان لے آئے, حضرت علی ایمان لے آئے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئیں, حضرت زید آپ کے جو ہیں وہ خادم ایمان لے آئے, یہاں سے ایک قافلہ اس کا آغاز ہوا, اور پھر وہ پھلا پھولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی, اور اسی قافلے کے ذریعے اللہ کا دین بھی قائم اور غالب ہوا. تو فرمایا کہ اس قافلے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی ہیں, ان سے بغض کون رکھنے والے ہیں؟ جو اللہ کے دشمن ہیں وہی ان سے بغض رکھنے والے. پچھلی سورت جو ہے سورہ فتح, اس کا اختتام اسی پر ہوا, اسی موضوع پر ہوا کہ ان کے دل جلتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن اور آپ کی امت پھلتی پھولتی ہے تو جو اصل دشمن ہیں ان کے دل جلتے ہیں, پڑتے ہیں. اب جس کا دل کڑ رہا ہو جماعت صحابہ سے, وہ پھر اپنا مقام خود ہی معین کر لے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے مقام صحابہ, اور اس کا دین میں حجت ہے یہ. اسی لیے ہمارے جو تمام فقہا ہیں وہ صحابہ کے عمل کو اور قول کو بھی حدیث کے زمرے میں رکھتے ہیں. حدیث کی جو وسیع تر ڈیفینیشن ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہے. کیٹیگریز انہوں نے کی ہے لیکن حدیث کی وسیع تر ڈیفینیشن میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ کا عمل, اور کسی چیز کا آپ کے سامنے کیا جانا اور آپ کا خاموش رہنا, آپ کا طرز عمل, یہ سب بھی ہمارے لیے حجت ہیں. اور صحابہ کرام کا بھی, یہ سب چیزیں بھی حدیث کا حصہ ہیں, ان کا بھی قول و عمل. فضل من اللہ ونعمہ, اور یہ تو فضل اللہ ہی کا ہے, اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. صحابہ کو مل گیا وہ فضل, یہ فیصلہ اللہ کا تھا کس کو عطا کرنا تھا. واللہ علیم الحکیم, وہ جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اس کے بعد اگلی جو بحث آ رہی ہے اس کا تعلق بھی ریاست کے ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ ہے, اور وہ یہ ہے کہ امت میں سے اگر کچھ لوگ, مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگ اگر آپس میں ان کا نزاع ہو اور لڑائی جھگڑا ہو جائے, بلکہ یہاں تو آخری لفظ آیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں تو کیا کرو. اب یہ جو ہدایات آ رہی ہیں اس میں, اس ہدایت کے اندر ہی یہ امپلائڈ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں, یہ ناممکن نہیں ہے, اس کا بالکل امکان موجود ہے. انسان کے اپنا نفس کے معاملات بھی ہوتے ہیں, شیطان کا بھی ہوتا ہے, پھر غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر مسلمان کے خلاف اٹھا لی تو اب ہم اس کو فوراً کافر کہہ دیں. ایشو یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اقتتلوا, باہم جنگ کے لیے کھڑے ہوئے, تلوار نکال بیٹھے ہیں, اور اس کو کیفیت ہو گئی ہے جو بدترین ہو سکتی ہے. فرمایا فاصلحوا بینہما, تو بقیہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے. یہ کہ بھئی یہ دو گروہ ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑتے رہے ہمیں کیا, نو, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بقیہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے, ان پر واجب ہے, لازم ہے کہ ان میں صلح صفائی کروائیں, ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں کہ ان کا معاملہ ہے وہ جانے. آج کل ہمارے ہاں کی پوری دنیا کی پالیسی یہی ہے کہ اگر کوئی جھگڑ رہا ہے تو آپ خامخواہ جا کے ان کو صلح کرانے کی کوشش نہ کریں, اور کوئی رول ادا کرنے کی بجائے آپ اپنے کام سے کام رکھیں, کریں جو کوئی کرتے ہیں. نہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر منکر کو دیکھو تو منع کرو, زبان سے منع کرو, یہ ساری ہدایات ہیں. تو چنانچہ اس صورت میں کہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو فوراً بقیہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان میں صلح کرائیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور پھر اگر ان میں سے ایک زیادتی پر ہو دوسرے کے خلاف, ظاہر بات ہے کہ کسی ایک کی زیادتی تو ہوگی. اب جب دوسرے مسلمان انوالو ہوئے ہیں اور وہ صلح صفائی کرانے آئیں گے تو اب منکشف ہوگا کہ بھائی کس کی زیادتی ہے, معلوم ہو گیا کہ ایک فریق زیادتی کر رہا ہے. جو بھی اس وقت انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں اور دونوں طرف سے حالات دیکھے گئے ہیں, فیصلہ ہوا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو پھر تم سب مل کر اس سے جنگ کرو جو اب زیادتی کر رہا ہے. یعنی اس کی ترتیب کیا بنے گی کہ بیچ میں مسلمان پڑے, انہوں نے کہا کہ ہاں ایک فرد یہ فریق زیادتی کر رہا ہے, اس کو باز آ جانا چاہیے, اور اگر وہ باز نہیں آتا تو کیا کرو, اب سارے مل کر اس کے خلاف ایکشن لو. فقاتل التی تبغی، جو سرکشی کر رہا ہے اور جو مسلم کمیونٹی کے فیصلے کو نہیں مان رہا، اب اس کے خلاف سارے جو ہیں وہ آپ جتھا بندی کرو، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ پھر آئے، واپس لوٹ آئے اللہ کے فیصلے کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف. اور گویا اب اس طرف مسلم کمیونٹی کا یہ فیصلہ ہی اللہ کا فیصلہ تصور ہوگا اور اسے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. نہیں ہے تو اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، یہاں تک کہ اقتتلوا کا لفظ ہے، ان کے خلاف قتال کرو. یہ گوارا نہیں ہے کہ خون رستہ رہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑے مرے. نو، اسلامی ریاست میں اس ایٹیچیوڈ کی، اس رویے کی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر یہ ساری اتنی تفصیلی ہدایات آ رہی ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. انما المؤمنون اخوة، جان لو کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ جیسے اگر ایک گھرانے کے دو جو ہیں وہ افراد جو بھائی بھائی ہوں آپس میں لڑیں تو ساری برادری کو تشویش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ تشویش حق بجانب ہے. اور پھر جو بھی ہوں گے بڑے، جو سمجھدار ہوں گے، وہ اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے اس لڑائی کو اور اس جو بھی ان کا اختلاف ہے. تو اس پوری اسلامک جو ہے ورلڈ، امت مسلمہ، یہ بھی ایک کنبے کی طرح ہے. کوئی ایک حصہ بھی اگر اس سے جو ہے ان میں دو میں لڑائی ہو رہی ہے کسی بھی ایک طبقے کے اندر، تو بقیہ پوری امت کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. یہ ہے اصولی. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان احکامات پر عمل تبھی ہوگا جب دل میں تقوی خدا خوفی موجود ہوگی، اور اگر وہی نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے امت مسلمہ کا حال. تو تقوی اختیار کرو، اور قرآن بار بار اسی کی تلقین کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں تقوی کی زندگی گزارنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پہلا رکوع مکمل ہوا ہے، ابھی دوسرا رکوع انشاءاللہ آئندہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے، اس کا آغاز شروع کریں گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ. حالات حاضر کے حوالے سے چند امور ہیں آپ سے شیئر کرنے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ایک المیہ کہیں، سب سے بڑی خبر کہیں، جو سعودی عرب میں سیاسی طوفان برپا ہوا ہے، جو انتہا درجے کا تشویشناک ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عجیب و غریب سیاسی طوفان ہے. 11 شہزادوں کے علاوہ وزراء اور بڑے کاروباری افراد، رائل گارڈز کا سربراہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار شدگان جو ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں، ان کی تعداد 201 تک پہنچ چکی ہے. یہ غیر معمولی بات، بہت بڑی بات ہے. اور جو کچھ نظر آ رہا ہے بدقسمتی سے، اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنا ناممکن ہے ہم جیسے کوتاہ ذہنوں کے لیے. یہ سب ہی جس رخ پر جا رہے ہیں، اللہ اور رسول سے بغاوت اور اس وقت کی دجالی قوتوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی ثابت کرنے ہی کے ساتھ تمام مظاہر، بدقسمتی ہے. بہت بڑا المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا واضح رجحان ہے ماڈریٹ اسلام کی طرف، اور انہوں نے وہ اقدامات دھڑا دھڑ شروع بھی کر دیے. لہٰذا کوئی بدگمانی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل نوشتہ دیوار کی طرح نظر آ رہی ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور اگر کچھ اسلام کی کچھ رمق بعض پہلوؤں سے سعودی عرب میں نظر آتی تھی تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے جہاد شروع کر دیا ہے، کیونکہ پورا پاور ان کے پاس ہے، لہذا دھڑنے سے ہو رہا ہے اور قوت کے استعمال سے ہو رہا ہے. اور امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا جو یہودی داماد ہے، اس کا جو خفیہ دورہ ہوا تھا سعودی عرب میں، اس کے بعد سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں. یہ سارے لنکس جو ہیں بڑے واضح ہیں. لیکن اس میں ہمیں جو سوچنے کی بات ہے، ہم اس میں کوئی فیصلہ کن کردار تو ادا نہیں کر سکتے، اگر حکومت کی سطح پر انہیں سمجھایا جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. بہرحال وہ وقت اب قریب آ رہا ہے کہ جس کی خبر احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے ہے، اور دجالی فتنے کا جو انتہا ہونی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ سارا سفر حیات جو ہے وہ اس طرح بڑھ رہا ہے، اور اسی میں پھر یہ مرحلہ بھی آنا تھا کہ جب حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونا ہے، اور اس سے پہلے کے جو اب حالات ہیں وہ بالکل اب صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ کوئی اگلے مراحل اب زیادہ دور نہیں رہے۔ چنانچہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے پر جھگڑا کھڑا ہوگا سعودی عرب میں، فساد پھیلے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں جو کچھ تباہی ہوگی، تو پھر اس دور کے اندر جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس وقت جو دھماکہ ہوا ہے یہ اس سے بڑا دھماکہ ہو بھی نہیں سکتا، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں، باقی اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دجالیت کے سارے آثار جو ہیں، اس کے جو پہچان اور نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ تو بہت عرصے سے پوری ہو چکی ہیں۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے یہ اسی کا مظہر ہے، اور ٹوٹل مادے پر انحصار، مادہ پرستی، اس کا جو پیک ہے وہ ہے اصل میں دجالی دور، اور آج وہ اپنی پیک کو پہنچ چکا ہے۔ تو دنیا کا بہت زیادہ مزین ہو جانا اور بارونق ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، گھر گھر جو ہے وہ ناچنے والیاں ہوں گی، اور دجال کے حوالے سے بھی جو نشانات بتائے گئے ہیں وہ اس دور کی زبان میں ہیں، لیکن ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری علامات دجالی دور کی اب پوری ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بہت بڑی علامت تھی، یہ سعودی عرب کا یہ دھماکہ جو ہے یہ ایک بہت اس کا مائل سٹون، اس کا ایک اہم مائل سٹون جو ہے اس کا درجہ رکھتا تھا، کہ اس کے بعد پھر اب وہ حالات پھر آئیں گے جس میں خیر کی طرف بھی پیش قدمی ہوگی، لیکن اس سے پہلے عربوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہ نظر آ بھی رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، والی محترم والد محترم کا جو وہ کتابچہ بھی موجود ہے، ان کی تقاریر بھی ہیں، کہ وہ آخری دور کے جو ہیں معاملات اب زیادہ دور نہیں رہے، اور عربوں پر جو قیامت آنی، انہوں نے 1991 میں کہا تھا کہ اب تیسری جو عالمی جنگ ہے وہ مشرق وسطی کے میدان میں لڑی جائے گی، اور اس کا سارا جو نقصان ہے وہ عربوں کو پہنچنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سارے جو بھی بڑے بڑے اس وقت دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹاپ ممالک ہیں، بڑی قوتیں ہیں، وہ سب کے سب ان کے انوالو ہیں، ان کے مفادات اسی مشرق وسطی کے اندر آ گئے ہیں، اور یہی میدان جنگ بن چکا ہے، اور جو شامیوں پر اور عراقیوں پر جنگ ٹوٹ وہ تباہی مچی تھی، ابھی اسی کی کنٹینویشن ابھی جاری ہے اور آگے بڑھے گی، اور یہ اس بات کی سزا ہے جو ہم نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے، یہ اللہ کی اس سنت کا ظہور ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی بڑے بڑے عذاب آئے تھے، اور وہ بھی جب انہوں نے اللہ کے دین سے اسی طرح بے وفائی کی جیسے ہم آج کر رہے ہیں، بلکہ شاید ہم ان سے اب کافی آگے بڑھ چکے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر بھی ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قانون تو ایک سا ہے یہ سب کے لیے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ورن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی، اور وہی سنت جو ہے اس کا ظہور اب ہوگا مسلمانوں پر۔ 56-57 اسلامی ملک کہنے کو ہیں، ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، اور عربوں نے جو اللہ کے دین سے بے وفائی کی انتہا کی ہے وہ اس کا اب نتیجہ نکلنے والا ہے۔ لیکن مجھے ساتھ یہ بھی بات یاد آ جاتی ہے والد محترم کی رحمہ اللہ، کہ امت مسلمہ میں دوسرے نمبر پر بڑے مجرم ہم مسلمانان پاکستان ہیں، نمبر ون پہ تو عرب ہیں کہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی انتہا کر دی، نمبر دو یہ کہ اللہ نے ہمیں آزاد خطہ دیا دعائیں مانگ مانگ کر کلمہ طیبہ کے عنوان سے، اس نام سے، اور اللہ کی تائب غیبی سے ہمیں یہ آزادی ملی تھی اور یہ خطہ عطا ہوا تھا، اور پھر ہم نے اس میں اللہ کے دین کے ساتھ جو بے وفائی اور غداری کی انتہا کی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مستقل داستان، لہذا نتیجہ تو نکلے گا۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہاں جو اللہ کے سچے وفادار ہوں گے اگر بچیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کی حفاظت کرے گا، باقی اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے وہ دور جو اب بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کا دوسرا ڈائمنشن یہ بھی ہے، اس کا صرف اشارہ کروں گا، کہ یہ دور بھی پھر گزر جانا ہے، اور پھر بالآخر مسلمانوں کی کامیابیوں کا دور بھی شروع ہوگا، جو سچے وفادار ہوں گے اللہ کی مدد سے پھر اللہ انہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور میں کہے بغیر پھر نہیں رہ سکتا کہ اس کے آثار بھی شروع ہیں، ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم آنکھیں نہیں کھولتے. ساری دنیا مل کر زور لگا رہی ہے طالبان افغانستان کو ختم کرنے کے لیے 15 سال سے. ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لی گئی ہے، ہر قسم کے ویپن استعمال کر لیے گئے ہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو کر آئی ہے. اور وہ نہتے، ایک انہوں نے کہیں سے جو ہے پچھلے دنوں توپ حاصل کر لی تھی، کسی جھڑپ کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی طالبان نے. اب اس پر یہ شور مچ رہا ہے کہ توپ ان کے پاس کیوں آئی، کیسے آ گئی؟ ایک توپ آ گئی ہے تو ایک مسئلہ بن گیا. اب کس نے دی ہے؟ پاکستان نے تو نہیں دے دی کہیں؟ یعنی وہ اتنے نہتے ہیں کہ ایک توپ آنے پر اس کا کھلبلی مچ رہی ہے کہ آئی کہاں سے ان کے پاس، یہ کیا ہے؟ آج کل کے مادہ پرستانہ دور میں تو سارا معیار مادی ترقی ہے، مادی قوت ہے، آپ کے ویپنز ہیں، آپ تو اس سے گنتے ہیں، آپ کی فضائی قوت کیسی ہے، آپ کی لڑنے والی قوت جو ہے وہ میدانی وہ کیسی ہے، اور آپ کی نیوی کیسی ہے، اور آپ کا میزائل ٹیکنالوجی کیسی ہے، یہاں کیا ہے؟ پھر کیوں؟ وہ تو چند ہفتوں کی مار تھے اور ان کی جو ہے وہ قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سارے بیٹھ کے سر پیٹ رہے ہیں سارے. ہاں، نزلہ پاکستان پر گرتا ہے، اور اس لیے گر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے جو بے وفائی کی ہے تو ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں، ہمیں تو پڑیں گے. تو یہ اب جو ساتھ ہی میں نے اس لیے یہ اشارہ کیا کہ حالات بدلیں گے کیسے، کہ خراسان سے لشکر چلیں گے، احادیث میں جن احادیث کے حوالے سے یہ ساری بات میں کر رہا ہوں، اور وہ مہدی کی جو ہے وہ امام مہدی کی حکومت کے قیام میں ان کی مدد کریں گے، اور ان کے ذریعے سے اسلامی حکومت وہاں پہ قائم ہوگی. اور یہ خراسان جو ہے، ہمارے والد محترم کی تحقیق تھی کہ افغانستان کا پورا علاقہ اس اصل میں پرانا خراسان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہ اب آثار بہت زیادہ واضح طور پر نظر آنے لگے ہیں. بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو فکر خاص طور پر اپنی آخرت کی کرنی چاہیے، اور اس ملک کے اندر، اس ملک کا اگر ہمیں کچھ مفاد مطلوب ہے اور خیریت مطلوب ہے، تو سچے دل سے اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے. تبھی اللہ کی مدد دنیا میں بھی ہمارے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.